बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये तेहरान है इस्लामी जमहूरिया ईरान की आवाज।
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمسلمين تضعفين من الرجال والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا صدق الله العلي العظيم।
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ اور آخر تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں اور ان کمزور مردوں، عورتوں اور بچوں کے لیے جہاد نہیں کرتے ہو جنہیں کمزور بنا کر رکھا گیا ہے، اور جو برابر دعا کرتے ہیں کہ خدایا ہمیں اس قریے سے نجات دے دے جس کے باشندے ظالم ہیں، اور ہمارے لیے کوئی سرپرست اور اپنی طرف سے مددگار قرار دے دے۔ ایمان والے ہمیشہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، اور جو کافر ہیں وہ ہمیشہ طاغوت کی راہ میں لڑتے ہیں، لہٰذا تم شیطان کے ساتھیوں سے جہاد کرو، بے شک شیطان کا مکر بہت کمزور ہوتا ہے۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، ریڈیو تہران کی دوسری مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، قائم رضوی کا سلام قبول کیجیے۔ ابھی آپ قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ سورہ نساء کی آیت 75 سے 76 کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب علی پرہیزگار۔ سامعین، یہ نشریات آپ میڈیم ویو میں 765 کلو ہرٹس پر سن رہے ہیں۔ انٹرنیٹ پر ہمارا پتہ ہے urdu.sehar.tv.ir۔ ہماری نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل آپ نوٹ فرما سکتے ہیں۔ ابھی کچھ ہی دیر میں آپ پروگرام گرد و پیش سماعت فرمائیں گے۔ گرد و پیش کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی جائے گی۔ نعت کے بعد پروگرام آج کا ایران ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ پھر پروگرام آئینۂ صحافت پیش کیا جائے گا۔ اس کے بعد ایک دوسرا پروگرام گھر اور گھرانہ آپ سماعت فرمائیں گے۔ پھر اس کے بعد خبروں کا دوسرا بلیٹن پیش کیا جائے گا۔ خبروں کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی جائے گی، جس کے بعد پروگرام ہوگا یادوں کے جھروکے۔ اس کے بعد ایک دوسرا پروگرام ہوگا آئیے فارسی سیکھیں۔ پھر خبروں کا تیسرا بلیٹن پیش کیا جائے گا۔ خبروں کے تیسرے بلیٹن کے بعد ہمارا آج کا آخری پروگرام ہوگا اندازِ جہاں۔ تو سامعین، یہ تھی ہمارے آج کے نشر ہونے والے پروگراموں کی فہرست۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ تو سامعین، لیجیے اب سماعت فرمائیے ریڈیو تہران سے پروگرام گرد و پیش، جس میں عالمی خبریں پیش کی جائیں گی۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عالمی خبروں کے ساتھ حسین اختر حاضر خدمت ہے۔ سلام قبول کیجیے اور سماعت فرمائیے بعض اہم خبروں کا خلاصہ۔ موجودہ حالات میں ایرانی قوم نے ہوشیاری اور ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا علی لاریجانی۔ اسرائیل کی جانب سے جبالیہ اور خان یونس میں فلسطینی پناہ گزینوں کے عارضی کیمپوں اور خیمہ بستیوں پر کی گئی وحشیانہ صہیونی بمباری پر اسلامی جمہوریہ ایران کی شدید مذمت۔ ہندوستان میں کانگریس پارٹی نے پاکستان کے ساتھ ہونے والے تنازع پر ایک جائزہ کمیٹی قائم کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ اور پاکستانی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کی جانب سے ہندوستانی فوج کے حملوں میں مارے جانے والے پاکستانیوں کی تفصیلات جاری۔ اور لیجیے اب خبریں تفصیل سے، ملاحظہ فرمائیے۔ رہبر انقلاب اسلامی کے مشیر علی لاریجانی نے کہا ہے کہ موجودہ حالات میں ایرانی قوم نے ہوشیاری اور ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی ایران کے مشیر علی لاریجانی نے منگل کے روز اہل بیت انٹرنیشنل یونیورسٹی میں یوم اساتذہ کی تقریب کے دوران کہا کہ ہمیں ایرانی قوم کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ انہوں نے ان واقعات پر برداشت سے کام لیا اور بہت سے دوسرے ممالک کی طرح جذباتی رد عمل کا اظہار نہیں کیا۔ انہوں نے کہا کہ ایرانی قوم نے واقعات و مسائل کا بغور جائزہ لیتے ہوئے لچک کا مظاہرہ کیا اور یہ قدیم تہذیب کی خصوصیت ہے، جبکہ بہت سے ممالک ان واقعات پر سر جھکا رہے ہیں۔ ہمیں ایرانی قوم کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ علی لاریجانی نے امریکہ اور اسرائیل کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آج اگر تم نے علاقے میں طاقت کا سہارا لیا تو اس کی قیمت میں چکانا پڑے گی۔ ایران کے شہر مشہد مقدس میں آج 31ویں ایران نیوکلیئر کانفرنس باضابطہ طور پر شروع ہو گئی۔ یہ کانفرنس ایران کی ایٹمی توانائی کی تنظیم اور نیوکلیئر ایسوسیشن کی کوششوں سے منعقد ہو رہی ہے۔ اس کانفرنس کے اہم موضوعات میں دنیا میں ریسرچ ری ایکٹر اور ان کی اپلیکیشن، تہران ری ایکٹر میں نیوٹران امیجنگ سسٹم، تہران ری ایکٹر میں ایندھن کی جانچ، ریڈیو آئیسوٹوپ کی تیاری اور تہران ری ایکٹر میں قیمتی پتھروں کی ریڈیشن اور اصفہان ریسرچ ری ایکٹر کا تعارف شامل ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائل نے جبالیہ اور خان یونس میں فلسطینی پناہ گزین کیمپوں پر بمباری پر غاصب سینی حکومت کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران نے اسرائیل کی جانب سے جبالیہ اور خان یونس میں فلسطینی پناہ گزینوں کے عارضی کیمپوں اور خیمہ بستیوں پر کی گئی وحشیانہ سینی بمباری کی شدید مذمت کی ہے، جس کے نتیجے میں شیرخوار بچوں سمیت درجنوں بے گناہ فلسطینی عام شہری شہید و زخمی ہوئے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے ان حملوں کو انسانیت کے خلاف سنگین جرم اور بین الاقوامی قوانین و اصولوں کی صریح خلاف ورزی قرار دیا۔ ایران کے دفتر خارجہ کے ترجمان نے فلسطین کے مقبوضہ علاقوں میں اسرائیل کے مظالم کو انسانی حقوق کی پامالی اور بین الاقوامی قوانین کی کھلم کھلا خلاف ورزی سے تعبیر کیا۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ دنیا کی تمام حکومتیں اور اقوام متحدہ قانونی اور اخلاقی طور پر فلسطینیوں کی نسل کشی روکنے اور انسانی حقوق کے اصولوں کے نفاذ کی پابند ہیں۔ ترجمان وزارت خارجہ اسماعیل بقائی نے عالمی عدالت انصاف میں غاصب سہنی حکومت اور اس کے اعلیٰ عہدیداروں کے خلاف جاری مقدمات اور قانونی کارروائی کو تیز تر کرنے کی ضرورت پر زور دیا، تاکہ جنگی جرائم، نسل کشی اور انسانیت کے خلاف جرائم پر انہیں انصاف کے کٹہرے میں لا کھڑا کیا جا سکے۔ اسماعیل بقائی نے فلسطینی عوام کے ساتھ ایران کی مکمل یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے عالمی برادری اور خطے کے تمام ممالک سے مطالبہ کیا کہ وہ صہیونی مظالم کو فوری طور پر بند کرانے کے لیے مؤثر اقدامات کریں اور غزہ کے محصور عوام کو فوری طور پر خوراک و ادویات کی فراہمی ممکن بنائیں۔ قابل ذکر ہے کہ 7 اکتوبر 2023 سے اب تک صہیونی جارحیت میں شہید ہونے والے فلسطینیوں کی مجموعی تعداد 52,908 اور زخمیوں کی تعداد 119,648 ہو گئی ہے۔ ہندوستان میں کانگریس پارٹی نے پہلگام دہشت گردانہ حملے کے بعد کی گئی کارروائی کے نتیجے میں پاکستان کے ساتھ ہونے والے تنازع پر ایک جائزہ کمیٹی قائم کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ کانگریس کے شعبہ مواصلات کے انچارج جے رام رمیش نے منگل کو ایک بیان میں کہا کہ کرگل جنگ ختم ہونے کے بعد واجپئی حکومت نے ایک جائزہ رپورٹ تیار کی تھی اور بعد میں اس رپورٹ کو پارلیمنٹ میں بھی پیش کیا گیا تھا۔ انہوں نے سوال کرتے ہوئے کہا کہ کیا مودی حکومت اب پہلگام حملے کے حوالے سے نیشنل انویسٹیگیشن ایجنسی این آئی اے کی تحقیقات کے باوجود اسی طرح کا ایک آزاد اور جامع کمیشن کے ذریعے اس پورے معاملے کا تفصیلی جائزہ لے گی؟ کانگریس کے ترجمان نے کہا کہ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان ہونے والی جنگ بندی کے معاہدے کے بارے میں امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ نے ایکس پر پوسٹ کیا تھا۔ واشنگٹن ڈی سی سے آنے والے بیانات کے بعد کانگریس بار بار وزیراعظم کی صدارت میں تمام جماعتوں کی میٹنگ اور پارلیمنٹ کا خصوصی اجلاس بلانے کا مطالبہ کر رہی ہے۔ اگلا پارلیمنٹ سیشن تقریباً 2.5 ماہ بعد ہونے کا امکان ہے، جبکہ یہ مطالبہ اب اور بھی زیادہ ضروری اور فوری ہو گیا ہے۔ پاکستان کی قومی اسمبلی نے فوج کے ساتھ اظہار یکجہتی کی قرارداد متفقہ طور پر منظور کر لی ہے۔ پاکستانی میڈیا کے مطابق پاکستان کے وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارر نے افواج پاکستان کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے قومی اسمبلی کے اجلاس میں قرارداد پیش کی۔ ان کا کہنا تھا کہ تمام سیاسی جماعتوں نے متحد ہو کر پاکستان کے لیے کردار ادا کیا اور ہم نے تمام جماعتوں کی مشاورت سے یہ قرارداد تیار کی ہے۔ قرارداد میں فوج کی پیشہ ورانہ صلاحیت اور جرات پر خراج تحسین پیش کیا گیا۔ قرارداد کے متن کے مطابق قوم نے تمام اختلافات سے بالاتر ہو کر قیادت کے پیچھے ایک آواز ہو کر اتحاد کا مظاہرہ کیا۔ قرارداد کے متن کے مطابق ایوان ان دوست ممالک کا شکریہ ادا کرتا ہے جنہوں نے پاکستان کی حمایت کی۔ یہ ایوان علاقائی اور عالمی امن کے لیے پاکستان کے عزم کا اعادہ کرتا ہے۔ قرارداد میں کہا گیا ہے کہ خطے میں دیرپا امن صرف سنجیدہ اور منظم مذاکرات سے ہی ممکن ہے۔ حکومت مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے بین الاقوامی برادری کو متحرک کرے۔ یہ ایوان سندھ طاس معاہدے پر مکمل عمل درآمد کی اہمیت پر زور دیتا ہے۔ یہ ایوان پاکستان کے پانی کے حقوق کے تحفظ کو قومی سلامتی کا اہم جزء قرار دیتا ہے۔ پاکستانی فوج نے ہندوستان کے حملوں میں مارے جانے والے پاکستانیوں کے نئے اعداد و شمار جاری کیے ہیں۔ پاکستانی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کی جانب سے ہندوستانی فوج کے 6 اور 7 مئی کی رات سے 10 مئی تک کے حملوں میں مارے جانے والے پاکستانیوں کی تفصیلات جاری کی ہیں۔ انٹر سروسز پبلک ریلیشنز ISPR کے مطابق 6 اور 7 مئی کی درمیانی شب ہندوستانی فوج نے بقول اس کے بلا اشتعال اور قابل مذمت وحشیانہ حملے شروع کیے جن میں خواتین بچوں اور بوڑھوں سمیت معصوم شہریوں کو نشانہ بنایا گیا۔ ISPR کے دعوے کے مطابق ہندوستان کے حملوں میں 40 شہری مارے گئے جن میں 7 خواتین اور 15 بچے شامل ہیں، جبکہ ان حملوں میں 10 خواتین اور 27 بچوں سمیت 121 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ تہران میں ایران اور ترکیہ کی وزارت خارجہ کے اعلی اہلکاروں کا اجلاس ہوا جس میں دونوں ملکوں کے درمیان متعدد شعبوں میں تعاون کے فروغ پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ تہران میں ایران اور ترکیہ کی وزارت خارجہ کے اعلی عہدیداروں کا ایک اجلاس منعقد ہوا جس میں دو طرفہ تعلقات کے مختلف پہلوؤں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اجلاس میں دونوں ممالک کے درمیان سیاسی، اقتصادی اور ثقافتی تعلقات کی تازہ ترین صورتحال کا جائزہ لیا گیا اور مختلف شعبوں میں تعاون کے فروغ کے امکانات پر گفتگو ہوئی۔ فریقین نے تجارت، بینکاری، سیاحت، پارلیمانی روابط، سرحدی سیکورٹی عدالتی اور کونسلر تعاون، تعلیمی و سائنسی شراکت داری اور ماحولیاتی تعاون جیسے موضوعات پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ عراق کے ایک سیکورٹی اہلکار نے مغربی الانبار پر داعش دہشت گردوں کے حملوں کی خبر دی ہے۔ المعلومہ کی رپورٹ کے مطابق صوبہ الانبار کے گورنر کے مشیر برائے دفاعی امور عبداللہ الجغیفی نے تاکید کی ہے کہ داعش کے دہشت گردوں نے الانبار کے صحرائی علاقوں پر حملہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ دہشت گرد گروہ داعش کے ان عناصر نے مغربی الانبار کے علاقے الزبات میں 3 گاڑیوں پر فائرنگ کی جس کی وجہ سے گاڑیوں میں آگ لگ گئی۔ عبداللہ الجغیفی نے کہا کہ عراق کی سیکورٹی فورسز نے عوامی رضاکار فورس الحشد الشعبی کے ساتھ دہشت گردوں کے خلاف کاروائیاں کی جس کے بعد الانبار کے شہروں میں امن و امان کی صورتحال معمول کے مطابق ہے۔ امریکی جریدے نیویارک ٹائمز نے انصار اللہ یمن کے مقابلے میں امریکہ کی ناکامی سے پردہ اٹھایا ہے۔ مہر خبر رساں ایجنسی کے مطابق یمن کی عوامی تحریک انصار اللہ کے خلاف امریکی فوجی کارروائیوں کی ناکامی پر امریکی روزنامہ نیویارک ٹائمز نے ایک قابل غور رپورٹ شائع کی ہے جس میں انکشاف کیا گیا ہے کہ امریکہ نہ صرف فضائی برتری حاصل کرنے میں ناکام رہا بلکہ اس کے جدید ترین جنگی طیاروں اور ڈرونز کو بھی یمنی دفاعی نظام نے نشانہ بنایا۔ اس اخبار نے امریکی ذرائع کے حوالے سے بتایا کہ حالیہ امریکی حملوں کے دوران یمنی ایئر ڈیفنس سسٹم F-16 اور F-35 جیسے جدید ترین جنگی طیاروں کو نشانہ بنانے کے قریب پہنچا تھا۔ رپورٹ کے مطابق امریکہ نے انصار اللہ پر دباؤ ڈالنے کے لیے وسیع پیمانے پر فضائی حملے کیے لیکن مطلوبہ نتائج حاصل نہ ہو سکے۔ صرف پہلے مہینے میں انصار اللہ نے امریکہ کے ساتھ 9 MQ ڈرون مار گرائے جو امریکی فوج کے جدید ترین جاسوس طیاروں میں شمار ہوتے ہیں۔ اخبار لکھتا ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ فوری نتائج کے خواہاں تھے لیکن میدان میں امریکی فورسز کی پیش رفت نہ ہونے پر وہ حیرت زدہ رہ گئے۔ نیویارک ٹائمز کے مطابق ان حملوں میں اعلیٰ درجے کا اسلحہ استعمال کیا گیا، اس کے باوجود سینیٹ کام مطلوبہ اہداف حاصل کرنے میں ناکام رہا، جس کے بعد ٹرمپ انتظامیہ نے یمن میں آپریشن روکنے کا فیصلہ کیا۔ نیویارک ٹائمز مزید لکھتا ہے کہ امریکی منصوبہ تھا کہ اگر حوثی میزائل حملے بند کر دیں تو ایک فرضی فتح کا اعلان کر دیا جائے، مگر حملے جاری رہے۔ رپورٹ کے اختتام میں کہا گیا ہے کہ سلطنت عمان کی ثالثی کے ذریعے بالآخر صدر ٹرمپ کو اس پیچیدہ صورتحال سے نکالا گیا اور اس کے بدلے میں حوثیوں نے اس بات کی یقین دہانی کرائی کہ وہ امریکی بحری جہازوں کو نشانہ نہیں بنائیں گے، البتہ انہوں نے غزہ کی حمایت جاری رکھنے پر تاکید کی ہے۔ تل ابیب اور واشنگٹن کے درمیان امریکی اسرائیلی قیدی ایدان الیگزینڈر کی رہائی کے موضوع پر باہمی تعلقات میں کشیدگی بڑھتی جا رہی ہے۔ ترک خبر رساں ایجنسی کے مطابق اسرائیلی چینل 13 نے اپنی رپورٹ میں انکشاف کیا ہے کہ اگرچہ اسرائیلی وزیراعظم کا دفتر امریکہ کے ساتھ تعلقات کو خوشگوار اور مثبت دکھانے کی کوشش کر رہا ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ دونوں فریقوں کے درمیان تناؤ میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ رپورٹ کے مطابق اسرائیلی کابینہ کے بعض وزراء نے وزیر اعظم نتنیاہو کی دعوت پر بلائے گئے ہنگامی اجلاس میں امریکہ خاص طور پر صدر ٹرمپ کی پالیسیوں پر کھل کر تنقید کی۔ تنقید کی اصل وجہ وہ معاہدہ ہے کہ جس کے تحت امریکہ نے حماس سے ایدان الیگزینڈر کی رہائی کا سودا کیا، مگر اسرائیلی حکومت کو اعتماد میں نہیں لیا۔ اور آخر میں یہ خبر کہ ایران کی قومی بیچ ہینڈ بال ٹیم نے مالدیپ کو شکست دے کر دسیوں ایشیائی چیمپئن شپ کے سیمی فائنل میں جگہ بنا لی۔ عمان کے دارالحکومت مسقط میں ہونے والی ایشین چیمپئن شپ کے مقابلوں میں ایران کی قومی بیچ ہینڈ بال ٹیم نے ٹورنامنٹ کے کوارٹر فائنل میں مالدیپ کو 2-0 سے شکست دی۔ ایران کی ٹیم نے 8-14 اور 32-15 کے اسکور کے ساتھ میچ کے دونوں سیٹ اپنے نام کرتے ہوئے اپنی مسلسل 5ویں فتح کو رقم کیا اور اس طرح اس نے سیمی فائنل میں اپنی جگہ بنا لی۔ سیمی فائنل میں ایران کا مقابلہ پاکستان سے ہوگا جو سعودی عرب کو شکست دے کر سیمی فائنل میں پہنچا ہے۔ ایران اگر اس ایشین چیمپئن شپ میں ٹورنامنٹ کے فائنل میں پہنچ جاتا ہے تو اسے ورلڈ چیمپئن شپ کے مقابلے میں شرکت کرنے کا جواز حاصل ہو جائے گا۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں ختم ہوئیں۔
یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، ابھی آپ گرد و پیش میں تازہ عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے۔ پیش کر رہے تھے حسین اختر۔ اور اب سیاسی گفتگو۔ آج کی سیاسی گفتگو کا موضوع ہے فلسطین، خاص طور سے غزہ پر اسرائیل کی جاری جارحیت۔ اس موضوع پر گفتگو کے لیے اس وقت اسٹوڈیو میں موجود ہیں مشرق وسطی کے امور کے تجزیہ نگار غلام عباس حیدری صاحب. جناب غلام عباس حیدری صاحب، پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے.
بہت شکریہ.
غلام عباس حیدری صاحب، 7 اکتوبر 2023 سے غزہ پر غاصب صہیونی حکومت کے حملوں میں شہید ہونے والوں کی تعداد 52,800 سے زیادہ ہو گئی ہے. اسی مدت میں غاصب صہیونی فوجیوں کے حملوں میں زخمی ہونے والوں کی تعداد 119,264 ہو گئی ہے. اس سلسلے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. قائم صاحب، سب سے پہلے میں اپنے تمام سامعین کی خدمت میں سلام عرض کروں گا. دیکھیں، آج جو ہے ٹرمپ صاحب جو امریکی صدر ہیں، وہ مشرق وسطی کے دورے کے لیے روانہ ہوئے، اور وہ جو ہے آج ریاض پہنچے اور شاہی محل میں ان کا بن سلمان نے استقبال کیا. اور اسی درمیان جو ہے آج صبح سے ہی غاصب سے انہیں حکومت کے جنگی طیاروں نے جو ہے غزہ کو جو ہے وہ شدید حملوں کا نشانہ بنایا، اور 11 فلسطینی جو ہے وہ آج شہید ہوئے، جبکہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 106 فلسطینی جو ہے وہ غاصب سے انہیں حکومت کی جارحیت میں شہید ہو چکے ہیں، اور 370 کے قریب افراد جو ہے وہ شدید زخمی ہوئے ہیں، جنہیں جو ہے وہ ہسپتالوں میں داخل کیا گیا ہے. اور چونکہ غزہ کی صورتحال ایسی ہے کہ وہاں پہ جو ہے نہ ادویات ہے اور نہ ہی ایندھن ہے، تو وہاں کی صورتحال ہسپتالوں کی بھی جو ہے بہت وہ خطرناک حد تک جو ہے وہ پہنچ چکی ہے. اور اس سے پہلے اگر ہم دیکھیں کہ جب 7 اکتوبر 2023 کو غاصب صہیونی حکومت نے جارحیت شروع کی غزہ پر، تو اس وقت سے لے کر اب تک جو ہے وہاں تقریباً 53,000 افراد جو ہے یعنی فلسطینی شہید ہو چکے ہیں، اور زخمیوں کی تعداد جو ہے تقریباً 120,000 تک جو ہے وہ پہنچ چکی ہے. اور صہیونی حملوں میں جو ہے جس طریقے سے بچے، خواتین وہ شہید ہوئے ہیں، وہ سب کے سامنے ہیں. اور جس طریقے سے استقامتی محاذ نے جو ہے غاصب صہیونی حکومت کا مقابلہ کیا، اور اس دوران جو ہے غاصب صہیونی حکومت کے تقریباً 1,000 جو ہے 200 کے قریب جو ہے وہ صہیونی جو ہے زخمی ہوئے ہیں، ہلاک ہوئے ہیں اور زخمی ہوئے ہیں، 200 قریب جو ہے انہیں یرغمال بنایا گیا، تو استقامتی محاذ کی جانب سے بھی جو ہے وہ غاصب صہیونی حکومت کی جارحیت کا بدستور جو ہے وہ جواب دیا جا رہا ہے. اور آپ نے دیکھا کہ گزشتہ روز جو ہے جس طریقے سے جو ہے وہ اسرائیلی جو امریکی نژاد اسرائیلی قیدی تھے ایڈن الیگزینڈر، اسے حماس نے رہا کیا خان یونس میں، اور اس نے جو ہے ایک مرتبہ پھر جو ہے سب کے سامنے استقامتی محاذ کی شجاعت اور بہادری کو جو ہے وہ سب پر جو ہے واضح کر دیا کہ ابھی تک جو ہے استقامتی محاذ کے افراد جو ہے وہ غاصب صہیونی حکومت کا مقابلہ کر رہے ہیں، اور وہ غاصب صہیونی حکومت خاص طور سے ان کے انتہا پسند صہیونی وزیر اعظم نیتنیاہو، جس نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ ایک ہفتے کے اندر جو ہے میں غزہ کو تہس نہس کر دوں گا اور جتنے بھی قیدی ہیں ان سب کو جو ہے میں آزاد کرا لوں گا، لیکن وہ اس میں ابھی تک ناکام رہا ہے. اور جس قیدی کو کل رات جو ہے ہلال احمر کے حوالے کیا، ریڈ کراس کے حوالے کیا استقامتی محاذ نے، اس سے بھی یہ اب واضح ہو چکا ہے کہ جو استقامتی محاذ کے مورچے ہیں، جو بنکرز ہیں، ان میں اب تک جو ہے جو ٹنل ہیں غاصب صہیونی حکومت رسائی حاصل نہیں کر سکی ہے. تقریباً 2 سال کا عرصہ جو ہے اب ہونے کو ہے، کیونکہ 7 اکتوبر کو انہوں نے جارحیت شروع کی تھی اور اب جو ہے یہ مئی کا مہینہ ہے، تو 2.5 سال کے عرصے میں ابھی تک جو ہے وہ اسے کامیابی نہیں ملی ہے، جبکہ اس نے بہت جو ہے زیادہ جو ہے پروپیگنڈا بھی کیا تھا اور جس طریقے سے تابڑ توڑ حملے بھی کیے تھے، لیکن اس کے بعد باوجود جو ہے الحمدللہ جو ہے اسے اس کے مقاصد میں کامیابی حاصل نہیں ہوئی ہے. دیکھیں، اس وقت غزہ کی صورتحال جو ہے وہ انتہائی گمبھیر ہے. وہاں پہ جو ہے امدادی اشیاء نہ ہونے کے برابر ہے، کیونکہ رفع کراسنگ جو ہے وہ کئی ماہ سے جو ہے وہ مکمل طور پر بند ہے غاصب صہیونی حکومت کی جارحیت اور امریکہ کی پشت پناہی کی وجہ سے، اور جو ممالک ہیں مصر اور اردن جو ان کے قریب ہیں وہ بھی جو ہے جرات کا مظاہرہ نہیں کر رہے ہیں، اور بھوک مری کا جو ہے اس وقت وہاں پہ جو ہے وہ سما ہے، اور صورتحال جو ہے انتہائی گمبھیر ہے، اور جس طریقے سے جو انٹیگریٹڈ فوڈ سیکورٹی جو فیز ہے کلاسیفیکیشن آئی پی سی، اس نے جو اپنی ایک رپورٹ میں واضح طور پر کہا ہے کہ 21 لاکھ افراد اس وقت غزہ میں بھوک مری کا شکار ہیں،
بہت بڑی تعداد
ہے. ہم دیکھیں کہ 50 لاکھ کے قریب افراد شہید ہوئے ہیں، 1,20,000 کے قریب افراد زخمی ہوئے ہیں، اور 21 لاکھ افراد جو ہے اس وقت بھوک مری کا شکار ہیں. اس سے آپ غزہ کی صورتحال کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ صورتحال کتنی گھمبیر ہے، سنگین ہے، خراب ہے. لیکن اس کے باوجود جو ہے عالمی سطح پر کوئی بھی اس قسم کا اقدام جو ہونا چاہیے تھا نہیں ہوا ہے، عالمی اداروں کی جانب سے، او آئی سی کی جانب سے، عرب لیگ کی جانب سے، خاص طور سے جو عرب ممالک ہے، جو علاقے کے ممالک ہیں، ان کی جانب سے کوئی بھی سنجیدہ اقدام غاصب سے انہی حکومت کی جارحیت اور غزہ کے محاصرے کو توڑنے کے حوالے سے آج تک جو ہے وہ اقدام نہیں ہوا ہے. ہاں یمن نے جو ہے بہادری کا مظاہرہ کیا، انصار اللہ یمن نے، اور اس نے واضح طور پر دھمکی دی کہ اگر جو ہے وہ بحری جہاز جو اسرائیل کی امداد کے لیے جا رہے ہیں، اگر وہ جو ہے ہمارے علاقے سے گزریں تو ہم انہیں گزرنے کی اجازت نہیں دیں گے. اور انہوں نے عملی طور پر دکھایا کئی بحری جہازوں پر، حتیٰ ان میں امریکی جہاز بھی تھے جو بحری جہاز، ان پر بھی انہوں نے حملے کیے. اور امریکی صدر ٹرمپ نے شروع میں کئی دھمکیاں دی یمن کو، اور اس کے بعد جو ہے آپ نے دیکھا کہ یمن پر اس نے جو ہے تابڑ توڑ حملے بھی کیے، لیکن جس شجاعت اور بہادری کا مظاہرہ یمن کے عوام نے کیا غاصب سے انہی حکومت اور اس طرح امریکی حملوں کے خلاف جو ہے اس کے مقابلے میں، اس نے ثابت کر دیا کہ وہ پائے مردی کا مظاہرہ کر رہے ہیں اور اپنے موقف پر قائم ہیں. اور ان کے اسی موقف نے جو ہے امریکی صدر ٹرمپ کو جو ہے ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ پیچھے ہٹنے پر مجبور کیا، اور ٹرمپ نے یمن کو جو ہے تجویز پیش کی کہ آپ ہمارے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں، اور مذاکرات کے نتیجے میں جو ہے انہوں نے، یعنی ٹرمپ نے اپنی انتظامیہ کو مشورہ دیا کہ اس کے بعد جو ہے یمن پر حملے نہ کیے جائیں. تو آپ اسے اندازہ لگا لیں کہ یمن، نہ فقط ٹرمپ نے یہ بات کہی بلکہ جو ہے ٹرمپ نے انصار اللہ اور حوثیوں کی جو ہے باقاعدہ طور پر ستائش بھی کی، کہا کہ یہ جو ہے بہت جو ہے اپنے موقع پر قائم تھے، اور اسی وجہ سے جو ہے اس نے انہیں پسپائی اختیار کرنا پڑی. اب صورتحال یہ ہے کہ اگر اسلامی جمہوریہ ایران اور یمن اور حزب اللہ کی طرح اگر کوئی اور ممالک جو ہے آ کر یمن غزہ میں جو ہے وہ اس اقامتی محاذ کی حمایت کرتے، غاصب سے انہی حکومت کے خلاف جو ہے وہ محاذ بناتے، تو آپ یقین کریں کہ غزہ کا بحران آج سے کئی ماہ پہلے ختم ہو چکا ہوتا، اور غاصب سے انہی حکومت جو ہے اس میں یہ جرت نہ ہوتی کہ وہ آ کر جو ہے غزہ کے نہتے مسلمانوں پر تابڑ توڑ حملے کرے، جارحیت کریں. لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ عالمی سطح پر نہ فقط جو ممالک ہیں جو صرف اور صرف بیانات دے رہے ہیں، بلکہ جو مسلمان حکمران ہیں، جو علاقے کے حکمران ہیں، وہ اگر امریکی دباؤ میں نہ آتے یا نہ آئیں، یا غاصب سے انہی حکومت کے خلاف موقف اور ٹھوس موقف اختیار کریں، تو وہ دن دور نہیں کہ غاصب سے انہی حکومت کو جو ہے وہ ناکوں چنے چبانے پڑیں گے. اس لیے کہ پوری دنیا کے عوام اس وقت جو ہے مظلوم فلسطینیوں کے ساتھ ہیں، غزہ کے عوام کے ساتھ ہیں، اور آپ نے بھی دیکھا کہ عالمی سطح پر جس طریقے سے جو ہے وہ مظاہرے کر رہے ہیں، حتیٰ جرمنی، فرانس، برطانیہ، خود امریکہ میں واشنگٹن ڈی سی کے سامنے جتنے بھی مظاہرے ہوئے، سب نے جو ہے غاصب سے انہی حکومت سے اظہار نفرت اور فلسطینیوں کی حمایت کا اظہار کیا. اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جس طریقے سے خود اسرائیل کے اندر جو ہے غاصب سے انہی حکومت نتنیاہو کے خلاف جو مظاہرے ہو رہے ہیں اور ان سے مستعفی ہونے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے، اگر ہمارے یہ حکمران جو ہے ہوش کے ناخن لیتے اور خواب سے جو ہے وہ بیدار ہوتے اور غزہ کے حوالے سے، فلسطین کے حوالے سے، بیت المقدس کے حوالے سے اگر وہ ایک ٹھوس موقف اختیار کرتے، تو غاصب سے انہی حکومت میں جرت نہ ہوتی کہ وہ 18 مہینے سے جو ہے غزہ پر جو ہے اپنی جارحیت کا سلسلہ جاری رکھتا. اور اس میں بھی دو رائے نہیں ہے، جس طریقے سے استقامت کا مظاہرہ کیا حماس نے، جہاد اسلامی نے، استقامتی محاذ نے، اور جس طریقے سے حزب اللہ نے، انصار اللہ نے، حشد الشعبی نے، اسلامی جمہوریہ ایران نے غزہ کے عوام کا ساتھ دیا، اگر ان کی حمایت نہ ہوتی تو شاید آج غزہ کی صورتحال کچھ اور ہی ہوتی. لیکن الحمدللہ جس طریقے سے انہوں نے غزہ کے عوام کا ساتھ دیا اور جس طریقے سے اپنے موقع پر یہ قائم رہے، اس کے باوجود کہ عالمی سطح پر جس قسم کی سازشیں ہو رہی ہیں فلسطین کے خلاف، خاص طور سے بیت المقدس کے خلاف، دیکھیں بیت المقدس کے حوالے سے یہ ٹھوس موقف ہے فلسطینیوں کا، عالم اسلام کا، کہ بیت المقدس قبلہ اول ہمارا قبلہ اول ہے، اس پر ہم کبھی بھی سودے بازی نہیں کریں گے، اور فلسطینیوں نے واضح طور پر کہا ہے کہ قبلہ اول ہماری ریڈ لائن ہے، اور غاصب صہیونی حکومت جب تک جو ہے فلسطین کے مقبوضہ علاقوں سے نہیں جاتی، علاقے خالی نہیں کرتے، اس وقت تک جو ہے ہماری جدوجہد جو ہے غاصب صہیونی حکومت کے خلاف جاری رہے گی، اور ہم کسی بھی طور غزہ کو خالی نہیں کریں گے۔ اگر آپ کو یاد ہو کہ ایک مرتبہ ٹرمپ صاحب نے کہا تھا کہ غزہ سے وہ نکل جائیں، کہیں اور جو ہے وہ انہیں ہم بسائیں گے اور غزہ کو ہم ایک تفریحی علاقہ بنائیں گے، لیکن اس پر بھی جو ہے فلسطینی اپنے موقع پر قائم رہے، اور وہاں پہ بھی جو ہے غاصب صہیونی حکومت اور اس طریقے سے جو ہے وہ ٹرمپ کو جو ہے یو ٹرن لینا پڑا اور وہ اپنے موقف سے پیچھے ہٹے، اور اب تک ہم دیکھتے ہیں کہ وہ استقامتی محاذ ہے، غزہ کے عوام ہیں، اور اسی طریقے سے جو ہے وہ جو حماس ہے وہ اپنے موقف پر قائم ہے، اور انہی کے موقف نے غاصب صہیونی حکومت اور امریکہ کو جو ہے پیچھے دھکیلنے پر مجبور کر دیا ہے، اور وہ جو ہے اپنے موقع پر اس وقت تک قائم رہیں گے، کیونکہ انہوں نے اعلان کیا ہے کہ جب تک جو ہے غاصب صہیونی حکومت ہے یہاں سے نہیں چلی جاتی، جب تک وہ ہمارے زمینوں کو آزاد نہیں کرتی، اور جب تک جو ہے بیت المقدس جو ہے آزاد نہیں ہوگا، اس وقت تک جو ہے ہماری جدوجہد جاری رہے گی، اور پسپائی انشاءاللہ جو ہے غاصب صہیونی حکومت کا مقدر ہے۔ جی
جی جناب غلام عباس حیدری صاحب، آپ کا شکریہ، آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا۔ تو سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام گرد و پیش اب یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، اب پیش ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
کر کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول، کر کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول، کر کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول، اب آ پڑا ہوں آپ کے دربار یا رسول، اب آ پڑا ہوں آپ کے دربار یا رسول، عالم نہ متقی ہوں نہ زاہد نہ پارسا، عالم نہ متقی ہوں نہ زاہد نہ پارسا، ہوں امتی تمہارا گناہگار یا رسول، ہوں امتی تمہارا گناہگار یا رسول، اب آ پڑا ہوں آپ کے دربار یا رسول، کر کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول، دونوں جہاں میں مجھ کو وسیلہ ہے آپ کا، دونوں جہاں میں مجھ کو وسیلہ ہے آپ کا، کیا غم ہے گر چہوں میں بہت خوار یا رسول، کیا غم ہے گرچہ ہوں میں بہت خوار یا رسول، اب آ پڑا ہوں آپ کے دربار یا رسول، کر کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول، رسول ذات آپ کی تو رحمت و شفقت ہے سر بسر ذات آپ کی تو رحمت و شفقت ہے سر بسر میں گرچہ ہوں تمام خطاوار یا رسول میں گرچہ ہوں تمام خطاوار یا رسول اب آ پڑا ہوں آپ کے دربار یا رسول کر کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول کیا ڈر ہے اس کو لشکر اسیاں جرم سے کیا ڈر ہے اس کو لشکر اسیاں جرم سے سا شفیع ہو جس کا مددگار یا رسول تم سا شفیع ہو جس کا مددگار یا رسول تم سا شفیع ہو جس کا مددگار یا رسول اب آ دربار یا رسول کر کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول ہو آستانہ آپ کا امداد کی جبی سے زیادہ کچھ نہیں درکار یا رسول اس سے زیادہ کچھ نہیں درکار یا رسول اس سے زیادہ کچھ نہیں درکار یا رسول اب آ پڑا ہوں
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامعین ابھی آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے اور اب پیش ہے پروگرام آج کا ایران.
آج کا ایران. عزیز سامعین پروگرام آج کا ایران لے کر حاضر خدمت ہیں. حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے. سامعین آج کے پروگرام میں ہم رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی کے بیانات کے حوالے سے گفتگو کریں گے. امید ہے ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ سامعین کی توجہ کا باعث بنے گا.
چھوڑ فکر دنیا کی چل مدینے چلتے ہیں چھوڑ فکر دنیا کی چل مدینے چلتے ہیں مصطفیٰ غلاموں کی قسمتیں بدلتے ہیں مصطفیٰ غلاموں کی قسمتیں بدلتے ہیں چھوڑ فکر دنیا کی رحمتوں کی چادر کے سر پہ سائے چلتے ہیں مصطفیٰ کے دیوانے، مصطفیٰ کے دیوانے، گھر سے جب نکلتے ہیں مصطفیٰ کے دیوانے، گھر سے جب نکلتے ہیں چھوڑ فکر دنیا کی، صرف ساری دنیا میں وہ ہے کوچائے احمد، جس جگہ پہ ہم جیسے کھوٹے سکے چلتے ہیں چھوڑ فکر دنیا کی۔
عزیز سامعین، حج کے ایام قریب سے قریب تر ہوتے جا رہے ہیں، حج کے مقام تک پہنچنے کے لیے حج کے مسافر بہت ہی بیتاب ہیں، ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہ کسی پرواز کا انتظار کر رہے ہوں۔ یہ پرواز ظلمت سے نور کی جانب ہے، تمام حجاج کرام اپنی پرواز کا انتظار کر رہے ہیں اور سرزمین وحی پر پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انہی ایام کو دیکھتے ہوئے رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے حج کا انتظام سنبھالنے والے ذمہ داروں کے ساتھ ملاقات میں کہا کہ حج کے فریضے کی ظاہری شکل 100% سیاسی ہے، مگر اس کا ڈھانچہ پوری طرح سے عبادی ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے فرمایا، پیارے بھائیوں اور عزیز بہنوں، میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں، میں آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، خواہ آپ حجاج ہوں یا حجاج کرام کی خدمت انجام دینے والے افراد۔ ان لوگوں کو بھی جو حج کے لیے جا رہے ہیں، یہ ایک بڑی سعادت ہے، بڑی نعمت ہے، اللہ کی طرف سے آپ کو عطا کردہ تحفہ ہے، اس کی قدر کریں اور انشاءاللہ یہ سفر آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ اور ان خدمت گزاروں کو بھی جو حج کے لیے کام کر رہے ہیں، میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، خواہ وہ سرکاری ادارے ہوں جن کا ذکر ہوا، مختلف وزارتیں، محکمے، تنظیمیں، ملک کے مختلف شعبے جو کسی نہ کسی طرح اس عظیم کام میں شامل ہیں، یا قافلوں کے ذمہ داران، وہ افراد کے جو حج کے کاموں میں حصہ لیتے ہیں، اور اسی طریقے سے وہ تمام کے تمام ارکان کے جو حج کی سعادت انجام دینے والے افراد کی خدمت میں رہتے ہیں۔ ابھی میں اپنی بات شروع کرنے سے پہلے جو کچھ میں نے آپ کے سامنے پیش کرنے کے لیے تیار کیا ہے، اس سے پہلے میں بندر عباس کے المناک واقعے کی طرف ایک بار پھر توجہ دلانا چاہوں گا۔ سمجھتا ہوں اور جان سے ہاتھ دو بیٹھنے والوں اور متاثرین کے اہل خانہ کو دلی تعزیت پیش کرتا ہوں۔ یہ واقعہ واقعی بہت دردناک تھا اور ہم سب کے لیے ایک بڑا صدمہ تھا، خاص طور پر متاثرہ خاندانوں کے لیے۔ بے شک مختلف اداروں کے سامنے طرح طرح کے واقعات آتے رہتے ہیں، زلزلہ، آگ کے حادثات، تخریبی اقدامات، خواہ جان بوجھ کر ہو یا غیر ارادی طور پر، ہر قسم کے واقعات پیش آتے ہیں، لیکن ان کی تلافی ہو جاتی ہے۔ یہاں بھی اگر کسی ادارے کو کوئی نقصان پہنچا ہے تو انشاءاللہ ہمارے چاک و چوبند جوان، اجرائی ادارے فوری طور پر مضبوطی کے ساتھ اور پوری طاقت سے ان کی تلافی کریں گے۔ لیکن جو چیز دل کو جلاتی ہے، وہ چیز جو دل کو دکھاتی ہے، وہ ان خاندانوں کا دکھ ہے جن کے پیارے اس واقعے میں ہم سے بچھڑ گئے۔ ہم ان کے غم میں شریک ہیں اور ان سے یہ عرض کرتے ہیں کہ اگر ہم زندگی کے مختلف دکھوں پر صبر کریں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس صبر کا جو اجر ملے گا، وہ اس مصیبت کی تلافی سے ہزار گنا بڑھ کر ہوگا۔ اسی طریقے سے خداوند متعال قرآن مجید میں فرماتا ہے، جو لوگ صبر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان پر اپنی رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو سکون عطا فرمائے اور انہیں صبر جمیل عطا فرمائے۔ عزیز سامعین، جہاں تک حج کا معاملہ ہے تو حج کے انتظامات سے متعلق ہماری کچھ ہدایات ہیں، کچھ حجاج کرام کے لیے ہیں اور کچھ خدمت گزاروں کے لیے۔ ہم نے ان باتوں کو بارہا دہرایا ہے اور انشاءاللہ آئندہ بھی دہراتے رہیں گے، لیکن آج میری گفتگو کا اصل موضوع یہ نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ آپ اس عمل کی حقیقت کو پہچانیں جو آپ انجام دینے جا رہے ہیں۔ حجاج حج کی شناخت کریں۔ اے حجاج کرام، جو لوگ حج کے لیے جا رہے ہیں، انشاءاللہ حاجی بننے والے ہیں، یہ سمجھ لیں کہ آپ کیا کرنے جا رہے ہیں۔ یہ کوئی عام زیارت کا سفر نہیں ہے، نہ ہی یہ محض سیاحت کا سفر ہے۔ آپ کا یہ سفر حج اور آپ کا یہ عمل حج در حقیقت ایک عظیم الشان کارنامہ ہے کہ جو خدا کی بارگاہ میں ضبط تحریر ہے، جسے خداوند متعال نے بنی نوع انسان کی رہنمائی کے لیے نہ صرف مومنین و مسلمین بلکہ تمام انسانوں کی ترقی و پیش رفت اور ہدایت کے لیے مقرر فرمایا ہے۔ حج انسانیت کی تربیت اور تنظیم کا ذریعہ ہے، اس لیے قرآن کریم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے خطاب میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جس سے مراد تمام انسان ہیں، پوری دنیا کے لوگ، اگرچہ اس وقت اکثر لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار نہ تھے، لیکن حج کی دعوت، حج کی اذان، حج کا اعلان تمام انسانیت کے لیے تھا۔ خدائے بزرگ و برتر نے اس مقدس گھر کو تمام انسانیت کے لیے فراہم کیا اور اس کو طاقت، توانائی اور اس کو مستحکم مرکز بنایا۔ یہ اس کی عظمت کا مقام ہے، یا پھر وہ دوسرے مقام پر خداوند متعال ارشاد فرماتا ہے، یہ گھر جو ہم نے مکہ معظمہ میں بنایا ہے، بکا میں قرار دیا ہے، یعنی تمام انسانیت کے لیے ہے۔ اس نظر سے دیکھیں، آپ کا یہ سفر، آپ کا طواف، آپ کی زیارت، یہ سب در حقیقت ایسے اعمال ہیں جن کا فائدہ پوری انسانیت کو پہنچتا ہے، بشرطے یہ عمل درست طریقے سے انجام پائے، اس کے تمام شرائط کے ساتھ ادا کیا جائے، جن کا ہم بار بار اپنے پیغامات حج میں تذکرہ کر چکے ہیں۔ صحیح معنوں میں حج انسانیت کی خدمت ہے، صرف اپنی ذات تک محدود نہیں ہے، صرف اپنے ملک کی خدمت، صرف امت مسلمہ کی خدمت نہیں ہے، بلکہ ساری انسانیت کی خدمت ہے۔ آپ غور کیجئے کہ حج کی کیا عظمت ہے، آپ اس عظیم کام میں شریک ہو رہے ہیں، یہ پہلی بات ہے۔ دوسری بات، یہ فریضہ حج در حقیقت ایک ایسا واجب ہے، بلکہ شاید یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ واحد واجب ہے جس کی ظاہری شکل و صورت، اس کا ڈھانچہ اور ترکیب 100% سیاسی ہے۔ دیکھیے، ہر سال ایک ہی وقت پر، ایک ہی جگہ پر دنیا بھر کے لوگوں کو، جو بھی استطاعت رکھتا ہو، اکٹھا کرنا، یہ کیا ہے؟ عوام کا اجتماع، لوگوں کا ایک دوسرے کے گرد جمع ہونا، یہ عمل بنیادی طور پر ایک سیاسی ماہیت رکھتا ہے۔ یعنی حج کی اصل روح، اس کی ساخت اور اس کی تربیت سیاسی ہے، خواہ بعض لوگ اپنی کوشش، اپنی باتوں اور اپنے اقدامات سے اس حقیقت کا انکار کرنے کی کوشش ہی کیوں نہ کریں، یہ اس کا ایک اہم پہلو ہے۔ تیسری خصوصیت، یہ سیاسی ڈھانچہ جس قدر ظاہری طور پر سیاسی ہے، اسی قدر اس کا باطنی اور داخلی جوہر 100% عبادی ہے۔ اس پیکر کا مضمون 100% عبادتی ہے۔ جب آپ احرام باندھتے ہیں تو سب سے پہلے کلمہ جو زبان پر جاری ہوتا ہے وہ ہے لبیک۔ آپ خدا بزرگ و بردر کے سامنے اپنی حاجت کا اظہار کرتے ہیں، اپنی محبت کا اقرار کرتے ہیں، لبیک اللہم لبیک،
لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، لبیک اللہم لبیک۔
پھر احرام کی حالت میں داخل ہوتے ہیں، احرام ہے، دعا ہے، ذکر ہے، عبادت ہے، ہر عمل ہر حرکت کا تعلق روحانیت اور بندگی سے ہے، یعنی یہ سیاسی قالب اپنے اندر خالص عبادت کی حقیقت سموئے ہوئے ہے۔ غور فرمائیے، یہ تمام پہلو حج کے مختلف جہاد کو نمایاں کرتے ہیں، اور بھی باتیں ابھی باقی ہیں۔ ایک اور اہم نقطہ، یہ تمام عبادتی مواد، یہ روحانی مضمون در حقیقت انسانی زندگی کے مختلف پہلوؤں کی علامتی نشاندہی کرتے ہیں۔ حج کے دوران انجام دیے جانے والے ہر عمل کا ایک علامتی پہلو ہے۔ ثقافتی اصطلاح میں، جسے میں عام طور پر دہرانا نہیں چاہتا، وہ سمبولک کہتے ہیں، اور یہ ہر عمل انسان کے کسی نہ کسی اہم نقطے کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ مثال کے طور پر طواف جو آپ انجام دیتے ہیں، یہ در حقیقت توحید کے مرکز کے گرد چکر لگانے کا عملی سبق ہے۔ یہ انسانیت کو سکھاتا ہے کہ تمہاری زندگی کی تمام حرکت اسی توحید کے مرکز کے گرد گھومنی چاہیے۔ زندگی توحیدی زندگی ہو، حکومت توحیدی حکومت ہو، معیشت توحیدی معیشت ہو، بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ برتاؤ توحیدی اخلاق پر مبنی ہو، خاندان توحیدی خاندان ہو، زندگی کے تمام معاملات کا محور توحید ہونا چاہیے۔ طواف کا یہ عمل در حقیقت زندگی کا ایک جامع سبق پیش کرتا ہے، البتہ ہم اس معیار سے بہت دور ہیں۔ ہم جو خود کو مسلمان اور مومن سمجھتے ہیں اور خیال کرتے ہیں کہ خدا کے راستے پر چل رہے ہیں، وہ بھی اس کمال سے کوسوں دور ہے۔ جنہیں خدا کا تعارف ہی نہیں، ان کا تو ذکر ہی کیا۔ اگر انسانیت کو یہ توفیق مل جائے کہ اس کی زندگی، اس کی حکومت، اس کی تعلیم، اس کی جنگ و صلح، اس کی دوستی و دشمنی، سب کچھ خدا کے محور پر ہو، تو پوری دنیا گلستان بن جائے۔ اگر توحید معیار بن جائے، تو یہ خود غرضیاں، یہ بے رحمیاں، یہ ظلم، یہ قتل و غارت، یہ معصوم بچوں کی خونریزی، یہ استعماریت، یہ دوسرے ممالک میں دخل اندازی، یہ سب ختم ہو جائے۔ طواف آپ کو یہی سبق دیتا ہے، زندگی کا اصل مقصود توحید ہے، اور یہ سبق صرف مومنین ہی کے لیے نہیں، بلکہ پوری انسانیت کے لیے ہے۔ سعی صفا و مروہ ایک عبادت ہے، جس میں آپ ذکر و دعا میں مشغول ہوتے ہیں، لیکن اس کا ایک گہرا علامتی پیغام بھی ہے۔ زندگی کی مشکلات کے پہاڑوں کے درمیان مسلسل جدوجہد کیجئے، حرکت کیجئے۔ سعی کا مطلب ہے تیز رفتاری سے چلنا، جیسا قرآن میں آیا ہے، سعی یعنی تیز چلنا۔ زندگی کی مشکلات کے پہاڑوں کے درمیان کبھی رکے نہیں، کبھی گھبراہٹ یا سست روی کا شکار نہ ہوں، بلکہ مستقل حرکت کریں، تیزی سے آگے بڑھیں۔ سعی کا سبق اور علامتی پیغام یہی ہے۔ عرفات، مشعر اور منا کی طرف سفر کا مطلب یہ ہے کہ حاجی صرف مکہ میں ٹھہر کر نہیں رہ جائے۔ سکون جمود انسان کے سلسلے میں اللہ کی مرضی کے خلاف ہے، انسان حرکت کے لیے بنا ہے۔ ہمارے پاس ہاتھ، پاؤں، زبان، عقل، صلاحیتیں اور طاقت ہے، ان سب کو متحرک رہنا چاہیے، حرکت کرنا چاہیے۔ عرفات کی طرف جانا، مشعر کی طرف حرکت اور منا کی طرف سفر۔ قربانی ایک گہرا علامتی پیغام رکھتی ہے، یہ سکھاتی ہے کہ انسان کو کبھی کبھی اپنی عزیز ترین چیزوں کو بھی اللہ کی راہ میں قربان کر دینا چاہیے۔ اس کی مکمل ترین مثال اولیاء کی جانب سے پیش کی جانے والی قربانی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو قربان کرنے کا واقعہ ہے۔ کیا یہ کوئی معمولی بات ہے؟ ایک باپ اپنے جوان بیٹے کے ہاتھ پاؤں باندھے، اسے زمین پر لٹائے اور اللہ کے حکم پر اس کی گردن پر چھری چلانے لگے۔ قربان